आप उस जागे हुए जहन के साथ तारीख को पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, सियासत पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो फिर आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये कि जो मुसलमान इस किताब को नहीं पढ़ते, और ये तो कभी खुली नहीं, और सिर्फ एक तरफा प्रोपेगेंडा सुनते रहते हैं, वो खुद अपने ही दीन से बदजन हो जाते हैं। इन सारी आयतों को पढ़ के बिल्कुल वाज़े होता है कि कहीं तशद्दुद नहीं, कहीं दहशतगर्दी नहीं, कहीं जुल्म और सितम नहीं। चार महीने की मोहलत, और फिर वो मोहलत भी उन 22 सालों के बाद, यानी वो भी सारी मोहलत ही थी, फिर मजीद मोहलत, और फिर मोहलत की अगर ऐन पकड़ने के वक्त भी कोई आके कहे कि मैंने सुनना है, तो भी उसको अमान दो और उसके साथ अहद पूरा करो। और चूंकि इतना जुल्म और सितम मुसलमानों ने पहले बर्दाश्त किया था, इसलिए उनके हाथों अल्लाह ताला इनको रुसवा करना चाहता है, तो ये एक किस्म का अदल भी तो है। लेकिन आज अफसोस ये कि हम मुसलमान जो है वो बिल्कुल एक दूसरे रास्ते पे चल निकले हैं। नतीजा ये है कि फिर उनके हाथों हमारी पिटाई हो रही है। मैं छोटे छोटे सवालों में ये थोड़ा सा पीछे से दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि जरा सी औरतों के मिजाज के खिलाफ ये सारा सब्जेक्ट है। इसलिए बराअतुन मिन अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बरात है। बरात क्या होता है? रफ़ अमान, माहिदों से बरात। इल्लज़ीना आहदतुम मिन अल-मुशरिकीन, जिन मुशरिकों से तुमने अहद माहिदे किए थे। और इनमें खासतौर पर किस माहिदे की तरफ इशारा है? सुलह हुदैबिया। फसीहू फिल अर्द, ऐलान के बाद घूमने फिरने के लिए खास तौर पे कहा। ये क्यों कहा? ये नहीं कहा जा सकता था घर में बैठो चार महीने, यानी उनकी मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं, खास तौर पर उसकी तरफ इशारा है कि घूमो फिरो, देखो, आओ जाओ, हर तरफ मशवरे करो, जो कुछ करना है करो। हाउस अरेस्ट नहीं है, जहां जाना चाहते हो जाओ। प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी आजादी है। अरबा का अशहुरिन, चार महीने। और साथ ही समझाया भी, वालमु अन्नकुम गैरु मुजिज़िल्लाह, याद रखो अल्लाह को आजिज ना कर सकोगे। यानी अगर चार महीने बाद भी तुम्हारा डिसीजन कुफर पर बाकी रहने का हुआ, तो याद रखो कुछ फायदा ना होगा। वह अन्नल्लाह मुखज़िल काफिरीन, रुसवाई हो जाएगी। और फिर हज अकबर के दिन क्यों ऐलान किया गया? उस दिन की अहमियत के पेश नजर। और फिर हर जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम साथ साथ आ रहा है, क्योंकि रसूल अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है। हुक्म अल्लाह की तरफ से आए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आगे सुना रहे हैं। और फिर आपने खुद नहीं सुनाया, बल्कि अपने खानदान के एक फर्द के जरिए ये ऐलान करवाया। फिर इस बरात से कुछ लोगों को मुस्तस्ना करार दिया गया। वो कौन थे? जिन्होंने अहद नहीं तोड़े थे और मुसलमानों के खिलाफ किसी और की मदद नहीं की थी। उनसे कब तक माहिदा कायम रखना था? मुद्दत के पूरा होने तक। और कहते हैं कि 9 महीने के अंदर शायद वो मुद्दत भी पूरी हो गई थी। जब 4 महीने गुजर गए, सोचने समझने की मुद्दत खत्म हो गई, तो फिर क्या हुक्म हुआ? फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वखुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदु लहुम कुल्ल मरसद। इस हुक्म के बावजूद फिर भी एक रास्ता क्या रखा गया? फइन ताबु, तौबा का रास्ता अब भी खुला। इससे क्या पता चलता है? कि तौबा का दरवाजा शदीद से शदीद जुर्म के बाद भी खुला रहता है। इस्लाम में मायूसी नहीं है कि नहीं, इनके जरायम बड़े हैं इसलिए इनकी तौबा नहीं हो सकती। सबके लिए तौबा। فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, फिर इन्हें कुछ ना कहो। और फिर इस मौके पर भी अगर तुम पकड़ने लगे हो किसी को, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ, حتی یسمع کلام اللہ. اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آخری لمحوں تک رہے گی. تو مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد نان مسلمز کو مارنا نہیں بلکہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا. اور پھر فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ, یہ کن کے لیے؟ جن کی مدت پوری ہونے تک مہلت دی گئی تھی ان کے لیے ہے یہ حکم کہ ان میں سے جو سیدھے رہے ان کے ساتھ سیدھے رہنا, اور اگر وہ بیچ میں خیانت کرے تو بیچ میں یہ عہد ٹوٹ جائے گا. یہ مراد یعنی ان سے کیا ہوا عہد بھی پھر ٹوٹ جائے گا. یہ مدت معاہدہ ان کے ساتھ پوری کی جائے گی جو کہ سیدھے رہیں گے. علم کس کو کہتے ہیں؟ قرابت داری, رشتے داری, یعنی معاشرتی تعلقات کی بنیاد پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور ذمہ سیاسی امور میں جو معاہدے ہوتے ہیں. اور پھر بیچ میں ضمن اہل کتاب کا بھی ذکر آ گیا, اکثر ہم فاسقون والی. اور ان کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ ان تابوا واقاموا الصلاۃ وان نکثوا ایمانہم. پھر یہ سب کٹھے ہیں اس میں, جو بھی عہد توڑے گا, قسمیں توڑے گا, اور پھر خاص طور پر دین کا مذاق اڑائیں گے. اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا تب دین کی حرمت قائم رکھی گئی. اچھا یہ بتائیں کہ دین کی حرمت کو قائم رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اسلام میں توہین رسالت کا قانون کیوں اتنا سخت ہے؟ کیوں؟ اچھا یہ بتائیے کہ کسی ملک کے جھنڈے کو اگر کچھ کرے کوئی یا اس کے قانون کو, تو اس کی سزا کیا ہوتی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو ایک جھنڈے کی قدر و قیمت زیادہ ہے ایک نبی سے؟ یہ بات چھوٹی سی سمپل سی میں اس لیے آپ لوگوں سے کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ایون امنگ مسلمز آپ اس قانون کے خلاف بولتے ہوئے پائیں گے. تو وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی شخص ایک جھنڈے کی حرمت پامال کرتا ہے یا ایک آئین کو پامال کرتا ہے یا کسی بھی قوم کے جو شاعر ہیں, اگر کوئی قوم اپنے دنیاوی شاعر پہ حرف نہیں آنے دیتی اور اس کی سزا موت ہے, تو کیا دین ہی ایک مذاق ہے اور دینی شاعری ایسی چیز ہے کہ جن پہ ہر ایک کو زبان درازی کا حق دے دیا جائے اور کسی کو پوچھا نہ جائے؟ یعنی اس قانون کی بنیاد پر آپ کو پتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو, پاکستان کو پورے میڈیا میں کتنا بدنام کیا گیا, کتنا ریجڈ اور کتنا بیکورڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا. یوں لگتا ہے جیسے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی رہ گیا ان لوگوں کے لیے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جو ہے وہ ہماری عزیز ترین چیزوں میں سے ہے. اگر اس کی حرمت نعوذ باللہ پامال ہوگی تو باقی پر کچھ بھی نہیں رہا, پھر تو کسی انسان کی حرمت بھی نہیں رہے گی, کسی قانون کی بھی نہیں رہے گی. کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو ہمیں عزت دی ہے بحیثیت مسلمان اور انسان کے. لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے بذات خود ہمارے ہی اندر سے یہ حرمت ختم ہوتی چلی جا رہی, دین کی بھی اور دین والوں کی بھی, بڑوں کی, بزرگوں کی, استادوں کی, کسی کی بھی. بعض وقت ہم ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو زیبا نہیں ہوتی, ہم کو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے میں بھی لکھے جا رہے ہیں. ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے نا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہم جہاں کہیں بیٹھتے پاکستان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں, اپنے لیڈرز کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے اس زبان کے تیر سے کوئی بھی محفوظ نہیں, وہ دوسرے تیر چلانے تو نہیں آئے ہم کو جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا تھا کہ وہ چلانے سیکھو, وہ تو آتے نہیں, لیکن زبان کے تیروں سے ہر ایک کو زخمی کرتے ہیں. کبھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, اور جب وہ لوگ خود پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں تو کبھی انہیں یاد آیا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کا دل دکھایا؟ یعنی آمنے سامنے بھی, تحریر کے ذریعے بھی, پیٹھ پیچھے بھی. کبھی میں سوچتی ہوں کہ اسلام کیا ہے, نیکی کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ البر حسن الخلق, اچھا اخلاق نیکی ہے. لیکن جب تک یاد رکھیں تو یہ ہمارا اخلاق اسٹیبلش نہیں ہوتا اپنے دین کے بارے میں، اپنے قومی رہنماؤں کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، جہاں ہم پڑھتے ہیں اس جگہ کے بارے میں، اپنے استادوں کے بارے میں. جب تک ایک احترام کی فضا نہیں ہوگی اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتے ہم. یعنی آپ کو اختلاف رائے کا حق تو ہے، لیکن بدتمیزی اور بد تہذیبی کے الفاظ بولنے کا نہیں ہے. دینی شاعر کا مذاق کتنی عام چیز ہے، یعنی داڑھی کا لفظ بولنا، یا کوئی بھی شخص جا رہا ہو تو یوں لگتا ہے کہ اس کا حق نہیں اس ملک میں رہنے کا، یا وہ ایک عجیب یا انوکھی یا اجنبی چیز ہے. مسجد کا، مولوی کا، ان سب لفظوں کو ہم نے ایک لطیفہ بنا کے رکھ دیا، ہنسنے کی چیز بنا دیا، جو کہ ایک افسوسناک چیز ہے. کہیں اور آپ ایسی بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں دیکھیں گے جو ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی، اور خاص طور پر اس خطے میں زیادہ نظر آتی ہے. جنت دوزخ کا مذاق، اب دیکھیں کہ کسی بھی انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، وہ اس کے اپنے اندر کا آئینہ ہوتی ہے نا. جو اندر کی گندگی ہوتی ہے وہی زبان سے نکلتی ہے نا، ہاں گالیوں کی شکل میں یا بدتمیزی کے الفاظ کی شکل میں. اس لیے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ام حسبتم، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدو، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذو، اور نہیں بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور مومنوں کے سوا، ولیجتن، کوئی دلی دوست، واللہ، اور اللہ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، ما کانا، نہیں ہے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ان کے، یا مرو، وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین، گواہ بنتے ہوئے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، بالکفر، کفر کے ساتھ، یا کفر کے، گواہی دیتے ہوئے، اپنے نفسوں کے خلاف کفر کی، اولئک، یہ لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، وفی النار، اور آگ میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، انما، بے شک، یامرو، آباد کرتے ہیں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من جو آمنا ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وأقام الصلاة اور قائم کرے نماز، وآت الزکاة اور ادا کریں زکات، ولم یخشا اور نہ ڈریں، الا اللہ سوائے اللہ کے، فعسا تو امید ہے، اولئک یہ لوگ، ان یکونوا کہ وہ ہوں، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، اجعلتم کیا بنا لیا تم نے، سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، و امارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن مانن اس شخص کے، آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وجاہدا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستوونا نہیں برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بأموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وأنفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اعظمو زیادہ بڑے ہیں، درجتن درجے میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، هُمُ الْفَائِزُونَ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، يُبَشِّرُهُمْ خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربهم ان کا رب، بِرَحْمَتٍ ساتھ رحمت کے، مِنْهُ اپنی طرف سے، ورزوانن اور رضامندی کی، وجناتن اور باغات کی، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، نعیمن نعمتیں ہیں، مقیم قائم رہنے والی، پائیدار دائمی، خالدینا ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اندہو اس کے پاس، اجر عظیم اجر ہے بڑا، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو نہ تم بناؤ، آباءکم اپنے باپوں کو، وَإِخْوَانَكُمْ اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا اگر وہ ترجیح دیں، الکفر کفر کو، علی ایمان ایمان پر، ومن اور جو کوئی، یتولہم دوست بنائے گا ان کو، منکم تم میں سے، فاولائک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، قل کہہ دیجئے، ان کانا اگر ہیں، آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، واموال اور مال، اقترفتموها کمایا تم نے ان کو، وتجارت اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے ماند پر جانے سے، ومساکن اور گھر، تردونہا تم پسند کرتے ہو ان کو، احبا زیادہ پیارے ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد اور جہاد سے، فی سبیلہ اس کے راستے میں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ، یأتی اللہ لے آئے اللہ، بِأَمْرِهِ اپنا فیصلہ، واللہ اور اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو، لقد البتہ تحقیق، نصرکم مدد کی تمہاری، اللہ اللہ نے، فی مواطن مواقع میں، کثیرتن بہت سے، بہت سے مواقع پر، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذ جب، اعجبتکم پسند آئی تم کو، اچھی لگی تم کو، کثرتکم کثرت تمہاری، فلم پسنا، تغنی کام آیا، انکم تم کو، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما باوجود اس کے، کہ رحبت وہ کشادہ ہوئی، ثم پھر، ولیتم پھر گئے تم، مدبرین پیٹ پھیر کر، ثم پھر، انزل اللہ اتارا اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت کو، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اتارے، جنودن لشکر، لم نہیں، تروہا تم نے دیکھا ان کو، وعذب الذین اور عذاب دیا ان لوگوں کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، وذالک اور یہی ہے، جزاء بدلہ، الکافرین کافروں کا، ثم پھر، یتوب اللہ مہربان ہوتا ہے اللہ، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون بے شک مشرکین نجسن ناپاک ہیں، فلا تو نہ، یقربو وہ قریب آئیں، المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ہذا اپنے اس سال کے بعد، وان خفتم اور اگر خوف ہو تم کو، عیلتن مفلسی کا، فسوف تو انقریب، یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تم کو اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر چاہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم حکیم علم والا ہے، حکمت والا ہے. تفسیر ہے آیت نمبر 16 سے، ام حسبتم یا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا جدوجہد کی، ولم یتخذ من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے رہتے ہو، جو کام تم کرتے ہو. اگرچہ یہاں پر خطاب عام نظر آتا ہے کہ سب سے خطاب ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ابھی تک اپنے پچھلے تعلقات اور رابطوں اور رشتہ داریوں کے بندھن سے ابھی تک پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. ان کے لیے اعلان برات ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اگر آپ اعلان برات کے الفاظ پر غور کریں کہ اب امان اٹھا دی گئی، تعلقات ختم، ایک طرح سے دشمن حالت جنگ میں ہے، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دشمنوں میں کون کون شامل ہیں، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی گزشتہ دوست، اپنے ہی وطن کے لوگ. تو وہ لوگ جو ابھی تک پوری طرح قربانی نہ دے پا رہے تھے، ان سے خطاب ہے کہ ام حسبتم کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، انتت رکھو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی اپنی اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے، تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تمہیں اسلام کی راہ میں قربانی نہ دینا ہوگی، ایسا تو نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ کو دیکھنا ہے، کسے؟ تمہارے عمل کو، کیا عمل؟ کہ تم میں اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں، اور صرف یہ جد و جہد ہی کافی نہیں، بلکہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جد و جہد میں اللہ اور اس کا رسول اور مومن ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہو جائیں، انسان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے، یعنی امتحان کس میں تھا؟ دو چیزوں میں، نمبر ایک تمہاری جد و جہد کتنی، یعنی تمہارا عملی رویہ کیا ہے، تمہاری ظاہری کوششیں کیا ہیں، اور نمبر دو تمہارے دل کے حالات کیا ہیں، محض دل کی بات بھی نہیں اور صرف ظاہری کوشش بھی نہیں، دونوں ہی چیزیں مطلوب ہیں. ولیجہ کا لفظ جو ہے یہ واو لام جیم سے ہے، ولوج کہتے ہیں اندرونی دوست کو، پیچھے بھی یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، تولج اللیل فی النہار، تنگ جگہ پہ داخل ہونا، یعنی اندرونی دوست، ایسا دوست، ایسا شخص کہ جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے، اس کو ولیجہ کہتے ہیں. اب ایک شخص جو اسلام میں داخل ہوا، اس سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اب جہاد بھی کرے، عملی کوشش سے ثابت کرے کہ اب دین ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس نے یہ مقصد سنجیدگی کی سطح پر اختیار کیا ہے، اور پھر وہ جذباتی سطح پر، یعنی صرف عقلی اور جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذبات کی سطح پر بھی قربانی دینا جانتا، جہاد محض تلوار سے لڑنے کا نام نہیں، اپنے نفس سے جنگ کا نام بھی ہے، اور نفس کی جنگ کیا ہے؟ کہ آپ کی محبتوں کے رخ بدل جائیں، محبتوں کے معیار بدل جائیں، وہاں صرف مال اور جان کی قربانی نہیں، وہاں جذبات کی قربانی بھی ہے، جیسے ولیجہ کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوشش صرف بیرونی طور پر نہیں کرنی، یہ کوشش اندر کے ساتھ بھی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بیرونی کوششوں میں، جسمانی کوششوں میں، دماغی کوششوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دل کے معاملات میں بے اختیار ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں. تو یہاں ان کا بھی امتحان ہے. ولیجہ کا مطلب داخل ہونا ہے. ولیجہ کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیں، اسی سے لفظ ولیجہ نکلا ہے، دلی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب ایک انسان دین میں داخل ہوتا ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ، تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کے دل کے اندر کس کا مقام ہوگا؟ سب سے بڑھ کر اللہ کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمام انسانوں سے بڑھ کر اس کو محبوب ہو، اور پھر اس کے بعد عام مومنوں کا، اور عام مومنوں کے ساتھ بھی محبت ان کے ایمان کے درجے کے مطابق. تو جو شخص جذبات کی سطح پر اسلام قبول کرتا ہے وہی اصل مسلم ہے، وہی اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ اسلام آپ کی ساری قوتوں کا مطالبہ کرتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو ظاہری کوششیں اور باطنی کوششیں جو مجاہدہ نفس تم کرتے ہو وہ سب اس کو پتا ہے، اسی لیے وہ مخلص اور غیر مخلص، فرما بردار اور نافرمان سب کو دیکھتا ہے اور اچھی طرح پہچانتا ہے۔ انسان انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، یعنی مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا۔ کیا زیب نہیں دیتا؟ مشرکین کو یہ بات نہیں سجتی، مشرکین کے شایان شان نہیں۔ کیا؟ اَيَّامُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یہ ان کے کرنے کا کام نہیں۔ اور وہ بھی اس حال میں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ پر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گویا شرک اور کفر کے ساتھ دینداری کے ظاہری سارے اعمال اور بڑے بڑے کام اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، کھانے بھی کھلاتے تھے، اور بھی اپنے طور پر دینداری کے کئی مظاہر اختیار کیے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ اس دینداری کے ساتھ انہوں نے ساتھ ساتھ شرک بھی اختیار کر رکھا تھا۔ مثلا طواف کرتے تھے لیکن طواف کے ساتھ انہوں نے کچھ کافرانہ کام شروع کر رکھے تھے، ننگے طواف کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح لبیک پکارتے تھے لیکن کس طرح کی؟ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکن ہو لک تملک وما ملک۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکن، لبیک تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک، ہوا لک جو تیرے ہی لیے ہے، تملک تو اس کا مالک ہے، یعنی تجھ سے کمتر ہے، تو اس کا مالک ہے لیکن وہ تیرا شریک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کی دیواریں بتوں سے بھری ہوئی تھی، ان میں سے بعض کو وہ دیوی دیوتا مانتے تھے، اور ان کی تصویریں بھی بنا رکھی تھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے، اور بعض بتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے فال گیری کے تیر تھما رکھے تھے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو یہ نذرانہ دیتے، قربانی کرتے، اور پھر ان تیروں سے فال لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں اور بہت سے ایسے غلط کام کرتے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تو ان سارے اعمال کو اللہ تعالی نے کس سے تعبیر کیا؟ شرک اور کفر سے۔ شرک میں تو یہ بت پرستی وغیرہ کی باتیں، اور کفر میں ان کا خود ساختہ طریقے طواف کے اور عبادت کے، یہ سب چیزیں شامل تھیں. فرمایا کہ ایسے لوگ جو شرک کرتے ہوں، کفر کرتے ہوں، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے، اس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں. مثلا آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو مسجد کی خدمت پر مامور کریں اور وہ مسجد میں روشنی کا انتظام بھی کرے، صفائی کا بھی کرے، پانی کا بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بت بھی لا کے رکھ دے، تو کیا آپ ایسے شخص کو مسجد کی خدمت کرنے دیں گے؟ اور وہ کہے نہیں، میرا حق ہے اس مسجد پر، میں اس کی کمیٹی کا ممبر ہوں اور میں نے اس میں بہت سے کام کیے ہیں، بجلی لگوائی ہے، بل دیتا ہوں، پانی کا انتظام کیا ہے، صفیں میں نے بچھوائی ہیں، کیا میرا اتنا حق بھی نہیں کہ میں کچھ اپنے من پسند چیزیں جو ہیں وہ یہاں لا رکھوں یا چند بتوں کو یہاں لا سجاؤں؟ تو اس کو عقل نہیں مانتی، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ کے شریک. آپ اپنے گھر میں کسی کو شریک کریں گے؟ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کسی خاتون سے پوچھیں. تو اگر ہم اپنے دنیا کے گھروں میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگ خادمائیں رکھتے ہیں، پھر ان سے شادی وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، کبھی کسی نے اس چیز کو اپروو نہیں کیا، پسند نہیں کیا، خواہ وہ قانونی طور پر جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، یا گھر کی مالکہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کسی قیمت پر بھی. تو جب ایک گھر کی مالکہ خادمہ گھر کو مالکہ نہیں بننے دینا چاہتی، تو اسی طرح اللہ تعالی جو مالک الملک ہیں، ان کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے، یا کوئی شخص مسجد کی یا اس کے گھر کی آبادی کے نام پر بتوں کو لا رکھے وہاں، یا کسی بھی اور چیز کو اس کا شریک ٹھہرائے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کیا کریں. یا امرو کا لفظ جو ہے عین میم رے سے ہے، امارا آبادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمارت کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور اس میں ظاہری آبادی بھی مراد ہے، تعمیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، جسے تعمیر کرنا، اسی طرح مسجد کی حفاظت، صفائی وغیرہ اور ضروریات کا انتظام کرنا، پھر اسی طرح مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی اس کی آبادی ہے. عمرہ کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے حرم آباد رہتا ہے، اللہ کا گھر آباد رہتا ہے. اگر عمرہ نہ ہو تو سال میں صرف ایک مرتبہ زیادہ آبادی ہو، یا پھر لوکل لوگ نماز پڑھنے کے لیے رہ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ سال بھر وہ گھر اسی وجہ سے آباد رہتا ہے کہ اس میں معتمرین آتے رہتے ہیں، عمرہ کرنے والے. تو عمرہ آبادی کا ذریعہ ہے اس کی. تو یہ تمام چیزیں مسجد کی آبادکاری شمار ہوتی ہیں. کیا؟ مسجد کی تعمیر، اس کی ضروریات کا خیال، اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا. فرمایا کہ شرک کرنے والے یہ کام نہیں کیا کریں، اور اس حال میں کہ وہ کفر بھی کر رہے ہیں ساتھ، اللہ کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور شرک کی وجہ سے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. پھر وہ گھر کی مالکہ سے ہی مثال دوں گی کہ وہ کسی ایسی خادمہ کو جو ہر کام بہت اچھا کرنا جانتی ہو، بہت اچھی کوکنگ کر سکتی ہو، بہت اچھی صفائی کر سکتی ہو، بہت ہر چیز کا پورا پورا خیال رکھ سکتی ہو، کیا وہ اسے اپنے گھر میں برداشت کرے گی؟ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے ہی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی ہے، تو شام سے پہلے اسے گھر سے باہر نکالے گی. اس کا کوئی عمل اور اس کے عمل میں کوئی بھی خوبی مالک کو گوارا نہیں ہو سکتی. تو بالکل اسی طرح شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ تعالی کو ہرگز پسند نہیں. ہاں وہ کتنے ہی خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہوں. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تیار کر رکھا ہے, وَفِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ, آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایمان کے بغیر اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں, یا ایسے پھولوں کی طرح ہیں